بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير كدرس جاري ہے، اور ہم آج کی نشست میں ایک نئی سورہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ الفجر کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من آيات ترجمہ، والفجر قسم ہے فجر کی، وليال عشر اور دس راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور تاک کی، والليل اذا يسر اور رات کی جب وہ چلے، هل في ذلك قسم لذي حجر کیا اس میں ان چیزوں کی قسم، یعنی ان چیزوں کی قسم ہر عقل مند کے نزدیک معتبر ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد ارم ستون والوں کے ساتھ، التي لم يخلق مثلها في البلاد اس جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے کاٹے تراشے، جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے یا کاٹے، وفرعون ذي الأوتاد اور میخو والے فرعون کے ساتھ، الذين طغوا في البلاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فأكثروا فيها الفساد پھر ان شہروں میں بہت فساد کیا، فصب عليهم ربك سوط عذاب بس ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا ڈالا یعنی پھینکا، ان ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. ان عظیم آیات کی تفسیر میں فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر كل هذه اقسامات بالفجر، بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، یہ سب قسمیں ہیں ان چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے. فجر ہے، دس راتیں ہیں، جفت اور طاق ہے، اور رات جب وہ چلے. خمسۃ اشیاء اقسم اللہ تعالی بها، ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. الاول سب سے پہلے الفجر، فجر کی قسم اللہ تعالی کے اس فرمان والفجر یعنی قسم ہے فجر کی، اور فجر سے مراد هو النور الساطع الذي يكون في الافق الشرقي في قرب طلوع الشمس. اور فجر کس وقت کو کہتے ہیں، یا کیا فجر ہے، کیا چیز فجر؟ وہ نور ہے ابھرتا ہوا جو مشرق کی طرف افق میں نظر آتا ہے سورج طلوع ہونے کے قریب. وبين وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة الى ساعة وسبع عشرة دقيقة، اور جو وقت ہے فجر کا، یعنی جو پورا وقت فجر کا ہوتا ہے کب سے کہاں تک شروع، تو کیا وقت ہے اس کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس فجر کا وقت اور سورج نکلنے کے بیچ کا جو وقت ہے ایک گھنٹہ اور 32 منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ اور 17 منٹ تک ہوتا ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ وہ اختلاف و باختلاف الفصول، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ وقت بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. فأحيانا تطول الحصة ما بين فجر وطلوع الشمس بعض وقات یہ وقت لمبا ہو جاتا ہے فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک وأحيانا تقصر حسب الفصول اور بعض وقات یہ جو وقت کم ہو جاتا ہے جو چار موسم ہیں ان کی وجہ سے یعنی یہ وہ وقت ہے فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا یہ وقت ہے تقریبا کتنا ہوتا ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا تھوڑا سا کم تھوڑا زیادہ ڈیڑھ گھنٹے سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الفجر فجرانی الفجر کی دو قسمیں ہیں فجر صادق الفجر کاذب ایک سچے فجر ہے دوسرا جھوٹا فجر ہے سبحان اللہ اچھا والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق تو اس سورت کی ابتدا میں جو قسم اللہ نے کھائی ہے کس فجر قسم کھائی ہے جو سچا فجر ہے والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه اور سچے اور جھوٹے فجر کے بیچ میں تین فرق ہیں تین وجوہ سے فرق ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فجر جو ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے پہلا فرق الوجه الأول الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء ليس عرضا ولكنه طولا بات ہو کیا رہی ہے ذرا سمجھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب مشرق کی طرف ہم دیکھتے ہیں بشرط یہ کہ لائٹیں نہ ہو اگر آپ صحرا میں ہیں یا ویرانے میں ہیں اور مشرق کی طرف دیکھتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور فجر کی ابتدا کے وقت تو پہلے آپ کو روشنی سے نظر آتی ہے اوپر کی طرف مستطیل یعنی اوپر کی طرف پھیلی ہوئی نہیں عرضاً پھیلی ہوئی افق کے ساتھ مستطیل یعنی اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ جو اوپر کی طرف روشنی جا رہی ہے پھیلی ہوئی نہیں ہے تو پہلا فرق یہ ہے کہ فجر کاذب وہ ہوتی ہے جس کی روشنی اوپر کی مستطیل اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے ریکٹینگل شکل میں اوپر کی طرف نہ کہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے پہلا فرق یہ ہے اور جو فجر صادق فیکن عرضاً یمتد من الشمال للجنوب اور جو روشنی آپ کو ممتد پھیلی ہوئی نظر آتی ہے شمال سے جنوب کی طرف مشرق میں کی طرف جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ فجر صادق ہے تو یہ سب سے پہلا فرق ہے پھیلی ہوئی روشنی شمال سے جنوب تک صادق ہے جو صرف ایک ہی جگہ پر اوپر کی طرف نظر آتی ہے پھیلی ہوئی نہیں ہے یہ فجر کاذب ہے دوسرا فرق الفرق الثانی ان الفجر الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس کہ جو فجر صادق ہے وقت کے ساتھ ساتھ روشنی پھیلتی جاتی بڑھتی جاتی ہے فجر کاذب جو ہے وما الفجر كاذب فانه يحدث بعد ظلمة بعد ان يكون هذا الضياء ولهذا سمي كاذبا لانه يضمحل ويزول فجر کاذب میں کیا ہوتا ہے روشنی مستطیل آسمان کے اوپر کی طرف ہوتی ہے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی اور پھر آہستہ سے روشنی کم ہوتی جاتی یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے اسے فجر کاذب کہتے ہیں جھوٹا روشنی آئی ہے پھر ختم ہوئی ہے پھر وقت ہوتا ہے فجر صادق ہے اس کے بعد بات سمجھ آ رہی ہے فجر کاذب کیوں کہتے ہیں کیونکہ روشنی آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے فجر صادق کی روشنی جب شروع ہوتی ہے ختم ہوتی بڑھتی جاتی ہے تیسرا فرق ان الفجر الصادق متصل بالافق اما الفجر الكاذب فبينه وبين الافق ظلمة فجر صادق جو ہے اب افق کی طرف دیکھیں گے روشنی آپ کو جہاں سے آپ کی نگاہ جائے وہیں سے روشنی آپ کو نظر آتی ہے زمین سے ملی ہوئی ہے اگر آپ ویرانے میں دیکھتے ہیں مشرق کی طرف تو روشنی آپ کو زمین سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے بیچ میں کوئی ظلمت نہیں ہے اندھیرا نہیں ہے جو فجر کاذب ہے وہ کیا ہے افق میں آپ کو ظلمت ہے اندھیرا اس کے اوپر سے روشنی آسمان کی طرف اوپر کی طرف جا رہی ہے تو بیچ میں ظلمت ہے اندھیرا ہے وہ جو فجر صادق ہے اندھیرا نہیں ہے سیدھی پھیلتی ہوئی روشنی ہے اور بڑھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی تو یہ تین فروق شیخ صاحب فرماتے ہیں ہائے ثلاث فروق آفاقیۃ حسیۃ هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر يتين فروق ہیں جو افق میں نظر آتے ہیں اور محسوس بھی ہم کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جن کو لوگ جانتے ہیں جو لوگ صحراؤں میں یا ویرانوں میں رہتے ہیں یعنی شہروں سے دور اما في المدن فلا يعرفون ذلك شہر والے یہ چیزیں نہیں جانتے ہماری طرح، یعنی لأن الأنوار تحجب هذه العلامات، کیونکہ روشنیوں سے یہ علامتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے فجر صادق اور فجر کاذب کو؟ کوئی فرق ہے؟ قسم اللہ تعالیٰ فجر کی کھائی ہے، شیخ صفوان نے فجر صادق کاذب نہیں ہے، آئے دیکھتے فرق کیا دونوں میں. اور حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت، سبحان اللہ، احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ فجر صادق کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسم اللہ بالفجر لانه ابتداء النهار، سب سے پہلے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قسم فجر کھائی کیونکہ دن کی ابتداء فجر سے ہوتی ہے. وهو انتقال من ظلمة دامسة الى فجر ساطع، اور جب دن کی شروعات ہوتی ہے تو ایک تبدیلی آتی ہے دنیا میں ظلمت سے روشنی کی طرف. کتنی بڑی تبدیلی ہے، ظلمت سے اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صبح آئے گا، صبح آئے گی تو اور روشنی پھیل جائے گی. تو یہ تبدیلی ہے سب سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ اقسم اللہ به لانه لا يقدر على الاتيان بهذا الفجر الا الله عز وجل، اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھائی ہے، ایک تو روشنی ہے، خیر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روشنی کو، فجر کو، صرف اللہ تعالیٰ ہی لے کے آ سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کی طاقت بھی نہیں ہے. كما قال الله تبارك وتعالى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ارايتم ان جعل الله عليكم ليلا سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل كهد امير پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارايتم، کیا تم نے دیکھا، ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رکھتے، صرف رات ہی رکھتے، دن نہ ہو تا قیامت، من اله غير الله، اللہ تعالیٰ سے کون وہ سچا معبود ہے، ياتيكم بضياء، جو تمہاری روشنی لے کے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، یعنی حق کو سنتے کیوں نہیں ہو، کان ہے سننے کے لیے، دنیاوی امور سنتے ہیں، آپس کی باتیں بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بھی سنتے ہیں، تلاوت کے قرآن کو بھی سنتے ہیں، لیکن کیا کون سا سننا ہے، صرف کان کی حد تک، دل سے نہیں سنتے، مانتے نہیں حق کو، تو سننے کا کیا فائدہ ہے. اچھا، وہ یہ بھی فرمایا، جب ظلمت کا ذکر ہوا تو تسمعون، کیونکہ اندھیرے میں انسان دیکھتے نہیں بلکہ سنتا ہے، تو آیت کے اختتام بھی آیت کی ابتدا سے بالکل مناسبت رکھتے ہیں، سبحان اللہ. سورۃ القصص آیت نمبر 71، شخص فرماتے ہیں اقسم اللہ بالفجر لانه يترتب عليه احکام شرعیہ، اور اسی لیے نے قسم کے فجر کی کیونکہ فجر کے ساتھ کئی احکام شرعی مترتب ہیں. اب تین وجوہات ہیں، سب سے پہلی وجہ انتقال ہے ظلمت سے روشنی کی طرف، پہلی وجہ. دوسری، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی روشنی، کوئی فجر لے کے آ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت ہے ہمارے لیے، بڑی نعمت ہے. تیسرے نمبر پہ اس فجر کے ساتھ کئی احکام شرعیہ جڑے ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون سے احکام شرعیہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثل امساک الصائم، جیسا کہ روزہ رکھنا، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو کس وقت رکھتا ہے، فجر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں. فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا، جب فجر کا طلوع ہوتا ہے تو روزہ دار پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر فرض روزہ ہو. أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه، اور اگر نفل روزہ ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے روزہ کو تمام کرے تو فجر کے ساتھ ہی اس کا روزہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی فرض و نفل میں کیا فرق ہے، فرض روزے کے لیے اگر کوئی شخص نیت نہیں رکھتا، نیت نہیں، ارادہ نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا، سو گیا ہے اور سحر کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے، نیت نہیں کی ہے، اب فجر ہو چکی ہے، اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، کیونکہ نیت اس نے کی نہیں تھی، اس کی نیت لازمی ہے. اگر نفل روزہ ہے، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا اور اس کو جاگ آ گئی ہے دن میں، تو نیت پہلے کی تھی تو روزہ تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے نیت نہیں تھی اس کی، فجر ہو گئی ہے، اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ رکھ سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کچھ نہیں پاتے تھے کھانے کے لیے تو کیا فرماتے؟ اللہم انی صائم. تو نفل روزہ کے لیے اگر کوئی شخص فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا تو فجر کے بعد نیت کر سکتا. اسے ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ بشرط یہ کہ فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. اگر فجر کے بعد کچھ کھا لیا ہے اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. واضح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَيْضًا دُخُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. اور فجر کے ساتھ ایک اور بھی حکم شرعی مترتب ہے اور جڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ دخول وقت صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت کا داخل ہونا. فجر کا وقت ہو گیا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم تو اذان سنتے ہیں نا، تو اذان والا اذان کب دیتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے نا؟ ہمارے لیے تو بس اذان کانوں میں پڑ گئی آواز، الحمدللہ نعمت ہے. یہ اسپیکر بھی بڑی نعمت، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مؤذن جب اذان دیتا ہے گھڑی کو دیکھ کے دیتا ہے. اب جب گھڑی نہیں تھی کیا کرتے تھے؟ تو اصل بات گھڑی نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ فجر کا وقت ہے. جیسا فرماتے ہیں وہما حکمان شرعیان عظیمان. اور یہ دونوں حکم جو ہیں، احکام جو ہیں، نماز کا اور روزے کا، دونوں عظیم شرعی احکام ہیں. اہمہما دخول وقت الصلاۃ. دونوں میں سے زیادہ اہمیت روزے کی ہے یا نماز کی ہے؟ اہمیت دونوں کی، لیکن زیادہ دونوں کمپیریٹیولی نماز کی ہے. نماز کی کیوں ہے؟ جی پہلی بات ہے کہ ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کا دوسرا رکن ہے. اور دوسری بات مسلسل نماز پڑھنی ہے پورے سال. روزہ تو سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں ای انہ یجب علینا، دونوں میں سے اہمیت دخول وقت صلاۃ کی ہے، فجر کی نماز کا وقت کی ہے. ای انہ یجب اہمها دخول وقت الصلاۃ، ای انہ یجب ان نراعی الفجر من اجل دخول وقت الصلاۃ اکثر مما نراعیه من اجل امساک فی حالۃ الصوم. ٹھیک ہے. ایک اور تیسری وجہ بھی ہے، شیخ صاحب ابھی بیان کرتے ہیں، علمی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأننا فی الامساک عن المفطرات فی الصیام، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں سے اجتناب کر لیتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو مفطرات ہیں. لو فرضنا اننا اخطأنا فإننا بنينا على اصل وهو بقاء الليل. اگر ہم سے خطا ہو جائے اور کچھ کھا پی لے تو کیا روزہ صحیح ہے غلط ہے؟ روزہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ الاصل بقاء الليل، اصل بات رات کا ہونا ہے. اور رات میں کھایا پیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کھایا پیا جاتا ہے. فجر کے بعد ہی روزہ رکھا جاتا ہے. ایک شخص نے پتہ نہیں چلا اسے کہ فجر ہوئی ہے، غلطی سے کھا لیا اور پی لیا، پھر پتہ چلا کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے، جہالت میں لا علمی میں، پتہ نہیں تھا اسے. اکثر لوگ سوتے رہتے، اٹھتے اچانک کھا پی لیتے، پھر ابھی اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز ہونے والی ہے. اس کیا یہ قضا کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے قاعدہ شرعی ہے، الاصل بقاء الليل، یہ اصل ہے کہ رات باقی ہے فجر تک. ٹھیک ہے. اور رات میں روزہ نہیں رکھا جاتا، دن میں رکھا جاتا ہے. نماز کے دیکھنے ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن فی الصلاۃ لو اخطأنا وصلینا قبل الفجر لم نکن بنینا علی اصل. لیکن اگر فجر سے پہلے نماز کوئی شخص پڑھ لے، وقت سے پہلے، روزہ کا تعلق ہے وقت کے بعد، فجر کے وقت کے بعد، نماز کا تعلق فجر کے وقت سے پہلے، سمجھ آئے؟ اگر کوئی روزہ رکھ لے فجر کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الاصل بقاء الليل. اچھا اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتے فجر کی اذان سے یا وقت سے پہلے، فجر کے وقت میں نماز فجر کی پڑھ لیتے، نماز ہوگی؟ اچھا روزہ ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے. نماز کیوں نہیں ہوتی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن فی الصلاۃ لو اخطأنا وصلینا قبل الفجر لم نکن بنینا علی الاصل لان الاصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاه. اصل بقاء اللیل ہے، اور نماز کا فجر نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا، یہ اصل ہے. اور جب فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اس وقت نماز پڑھنا شرائع جائز نہیں ہے، کیونکہ وقت الصلاۃ جو ہے یہ نماز کی شروط میں سے، شرطوں میں سے ہے. اگر شرط میں خلل پڑ جاتا ہے تو پورے نماز میں خلل پڑ جاتا ہے، نماز ہوتی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لہذا لو ان الانسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاۃ، اس لیے اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا فجر کی، فجر کے وقت سے پہلے، بدقیقۃ واحدۃ، ایک منٹ پہلے، فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته، تو اس کی نماز نفل سمجھی جائے گی اور اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا، یعنی فرض نماز اس نے دوبارہ پڑھنی ہے. اور یہاں پر ایک میں بڑی غلطی کی طرف نشاندہی کرنا پسند کرتا ہوں، ہماری بہنیں خصوصی طور پر عورتیں جو ہیں ان سے بعض وقت غلطی ہو جاتی ہے کہ جلدی میں نماز پڑھتی ہیں اور نماز کے وقت سے ایک دو منٹ پہلے پڑھ لیتی ہیں، کیونکہ اذان کے جتنا اہتمام مرد کرتے ہیں عورتیں اتنا نہیں کرتی، یہ حقیقت ہے. کیونکہ مسجد میں جانا باجماعت نماز پڑھنی ہے تو اذان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے بھی رہتے ہیں. عورتیں گھر میں عمومی طور پر عورتیں جو ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو گھر میں شور ہوتا ہے، بچوں کا پتہ نہیں چلتا کوئی اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو اس طریقے سے کبھی دھیان نہیں رہتا. اگر ایک منٹ پہلے بھی نماز پڑھ لی ہے وقت سے، کوئی بھی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ایک منٹ پہلے وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، تو نماز دوبارہ پڑھ لیں. جو نماز پڑھی وقت سے پہلے وہ نفل ہے، اصل فرض نماز ابھی باقی ہے. واضح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن ثم ندعوكم الى ملاحظه هذه المساله، شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کو اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو دیکھیں. اعني العنايه، العنايه بدخول وقت صلاه الفجر، کہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے رہیں. لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، وهذا غلط، کیونکہ کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر اذان دینے والے فجر کے وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے مؤذن کو، مؤذن کو چاہیے کہ وقت پہ اذان دے. لأن الاذان قبل الوقت ليس بمشروع، کیونکہ وقت سے پہلے اذان جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، مشروع نہیں ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے دے. متفق علیہ حدیث ہے، اذا حضرت الصلاۃ یعنی جب وقت داخل ہو جائے تب تم میں سے کوئی شخص اذان دے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویکون حضور الصلاۃ اذا دخل وقتها، اور حضور الصلاۃ کا وقت تب ہوتا جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے حضور الصلاۃ نہیں کہا جاتا. فلو اذن الانسان قبل دخول وقت الصلاۃ فاذان غیر صحیح ویجب علیہ الاعادہ، اگر کوئی شخص اذان دے دیتا ہے وقت سے پہلے تو اس کی اذان صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں سے کیا مراد؟ شرعاً اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں غیر صحیح. ویجب علیہ الاعادہ، اس پر واجب ہے کہ دوبارہ اذان کو دہرا لے. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة، اور خصوصي اهتمام فجر کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے نماز کے وقت کی مراعات کی جاتی ہے اور نماز کے وقت مدنظر رکھا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. والفجر، یہ والفجر کی تفسیر ہے. وقول تعالى وليال عشر قیل المراد بلیال عشر عشر ذی الحجہ، دس راتوں سے کیا مراد؟ شیخ صاحب فرماتے کہا گیا ہے، یعنی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دس راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کی پہلے دس دن اور دس راتیں ہیں. وطلق علی الایام لیالی، اور دنوں کو رات کہا گیا ہے. لأن اللغة العربية واسعة، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے. قد تطلق الليالي، قد تطلق الليالي ويراد بها الايام، بعض اوقات عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کہا جاتا ہے اور اس سے مراد دن ہوتا ہے، نہ کہ رات. عربی زبان میں رات سے مراد، لیل سے مراد رات ہے، معروف ہے. لیکن بعض اوقات لیل کہا جاتا ہے اور کہنے والا کی مراد نہار، یعنی دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی. یہ عربی زبان کی خصوصیت اور خوبصورتی ہے. والایام مراد بها الليالي، اور اسی طریقے سے دن سے بھی بعض اوقات رات مراد ہوتی ہے. وقیل مراد بلیالی عشر، لیالی العشر الاخیرۃ من رمضان، اور یہ بھی کہا گیا یعنی بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لیالی عشر سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. اما علی الاول، شیخ صفرات جو پہلی بات ہے، الذین یقولون المراد باللیالی العشر عشر ذی الحجہ، ان لوگوں کا قول جو ہے کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. فلأن عشر ذی الحجہ ایام فاضلۃ، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں بڑے فضیلت والے دن ہیں. قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، ما من ایام، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں پورے سال میں، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں. العمل الصالح فیہن، جن میں عمل صالح، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے، من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کے اعمال سے، یعنی پورے سال کے دنوں کے اعمال ایک طرف، ان 10 دنوں کے جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان میں کوئی عمل صالح کرنا ایک طرف. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، بعض صحابہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کتنی بڑے عظیم فضیلت والا عمل ہے، کیا ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی شخص کرتا رہتا ہے، کیا اس کی فضیلت بھی ان 10 دنوں جیسے نہیں ہے؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جہاد فی سبیل بھی نہیں، یعنی ان 10 دنوں کے مقابلے میں جہاد جیسی عظیم عبادت بھی کچھ بھی نہیں ہے. الا استثناء ہے جہاد ایسے شخص کا ان دنوں کے سے بہتر ہے، الا رجل، سوائے اس شخص کے، خرج بنفسه وماله، جو اپنی جان و مال لے کے جاتا ہے، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور واپس کچھ بھی لوٹا کے نہیں، یعنی خود بھی قربان ہو جاتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، معروف حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے 10 پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے. عمل صالح پورے سال میں کرنا ہے، ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل صالح ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقات، خیرات، کوئی بھی نفل عبادت فرائض کی ادائیگی کے بعد جو بھی نفل عبادت، قراءۃ قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود پڑھنا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، استغفار ہے، جتنی بھی مختلف عبادات ہیں، کوئی بھی شخص ان 10 دنوں میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما الذین قالوا، اب دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ولیالی العشر، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، دونوں کی دلائل کیا ہے؟ کیا کوئی بھی اللہ کے کلام میں مرضی سے بات تو نہیں کرے گا نا؟ اب جنہوں نے کہا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ دلیل ہے ان کی کہ سب سے بہترین دن، اسے اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کے لفظ راتوں کا ہے، مراد 10 دن ہے ذو الحجہ کے، کیونکہ عربی زبان میں کہا رات جاتے ہیں مراد دن بھی ہوتی ہے، عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے، یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے جی، دوسرے دن یہ بھی ایک بات ہے کہ کیونکہ مغرب کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، لیکن رات کو دن بھی کہا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا، دوسری طرف جن لوگوں نے کہا، اِنَّ الْمُرَادَ بِاللَّيَالِ الْعَشْرِ هِيَ لَيَالِ عَشْرِ رَمَضَان، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، هِيَ لَيَالِ عَشْرِ رَمَضَان الْأَخِيرَ، فَقَالُوا، ان کے دلیل کیا ہے؟ اِنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّيَالِ أَنَّهَا اللَّيَالِ وَلَيْسَتِ الْأَيَّامِ، رات سے مراد تو رات ہی ہوتی ہے، دن تو ہوتے ہی نہیں ہے نا. جب اس آیت میں لیل کا ذکر ہے تو لیل ہی ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے. وقالوا ان لیالی العشر الاخیرۃ من رمضان فیها لیلۃ القدر التي قال اللہ عنها خیر من الف شهر، دوسری بات انہوں نے کی ہے ان علماء نے کہ ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیر من الف شہر، کہ ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. وقال، اور یہ بھی فرمایا ہے، ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4. ان انزلناه، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، یا یعنی قرآن مجید کو. کب؟ فی لیلت مبارکت، بابرکت رات میں. کون سی رات ہے؟ لیلت القدر. کب ہے؟ رمضان میں. کس حصے میں؟ آخری دس راتوں میں. انا کن منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے تھے. فیہ یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر حکیم کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا القول ارجح من القول الاول، اور یہ قول جو ہے پہلے قول سے زیادہ راجح ہے. وان کان القول الاول هو قول الجمهور، اگرچہ پہلا قول جمہور کا قول ہے، جمہور نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر علماء نے، جمہور نے یہ کہا ہے کہ ولیال عشر سے مراد اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان سے اور بھی بعض علماء نے یہ اس بات کو یعنی مرجوح سمجھا ہے، اور راجح قول یہ سمجھا ہے کہ رمضان کے آخری دس رات مراد ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، کیونکہ لفظ جو ہے وہ جمہور کی قول کے ساتھ نہیں ہے. ولیال عشر، لفظ رات کا ہے تو رات ہی ہونی چاہیے. فضیلت اگر ذوالحجہ کے دس دنوں کی ہے تو فضیلت رمضان کی دس راتوں کی بھی ہے. بلکہ شیخ حسین بن رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کب کیا بہتر ہے، ذوالحجہ کے دس دن یا رمضان کی دس راتیں، فرماتے دن کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے دس دن رمضان کے دس دنوں سے بھی بہتر ہے، دن کے اعتبار سے. اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری دس راتیں ذوالحجہ کی اور پورے سال کی سائے راتوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وانما يرجح القول الثاني انها الليالي العشر الاواخر من رمضان، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ دس راتیں جو ہیں یہ رمضان کے آخری دس راتیں ہیں. وقسم الله بها لشرفها، اب اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ نمبر ایک لشرفها، بہت شریف راتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اور جنہوں نے دن کہا ہے اس لیے کہ شرف والے دن ہیں، بات وہی ہے. اور اگر کوئی کہتا نہیں میں جمہور کے قول کو لیتا ہوں اور اس میں مراد دس دن ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دس دن کی فضیلت بھی ہے، حدیث میں دلیل موجود ہے، اور دس راتوں کی فضیلت بھی ہے. علماء کا اختلاف اس مسئلے میں اگر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تفسیر میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی مسلمانوں کا آپس میں کوئی فرق یا اختلاف اس وجہ سے ہونا چاہیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی دس راتوں قسم کھائی ہے کیونکہ یہ شرف والی راتیں ہیں. وَلِأَنَّ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور ان رات میں لیلت القدر بھی ہے. وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْتُمُونَ بِهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، کیونکہ ان راتوں میں جو ہے ان دس راتوں میں مسلمان جو ہے وہ اس رمضان کے عظیم مہینے کا اختتام کرتے ہیں، اور ان راتوں سے اس مہینے کا اختتام ہوتا ہے جس میں ایک بڑے فریضہ جو ارکان اسلام میں سے رکن ہے وہ ختم ہوتا ہے ان دس راتوں سے. فَلِذَلِكَ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهَذِهِ اللَّيَالِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع جفت ہے، وتر تاک ہے. جفت کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، جسے ہم ایون کہتے ہیں. تاک کیا ہوتا ہے؟ اوڈ، جسے ہم اوڈ کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قیل ان المراد به کل الخلق فالخلق اما شفع واما وتر، وشفع الوتر سے مراد اللہ تعالی قسم کھائی ہے ساری مخلوقات کی، کیونکہ مخلوقات یا تو جفت ہے یا تاک ہے. والله عز وجل يقول، اللہ تعالی فرمایا ہے ومن كل شيء خلقنا زوجين، اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں، دو جوڑے پیدا کیے ہیں. الذاریات 49 والعبادات اما شفع واما وتر، اور عبادات بھی اگر دیکھ لیں وہ بھی یا تو شفع ہے یا وتر، یا جفت ہے یا طاق ہے. فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر وكل ما كان مشروعا من شفع وتر تقسم. والشفع والوتر سي مراد الذي قسم كايه هر مخلوقي وهر مشروع تشيزكي، كيوكي مخلوق هذا الشفع يا وتره اور مشروع به يا شفع يا وتره. وقيل يبك هاجيا، قيل سي مراد مختلف مفسرين في اقوالها، وقيل يبك هاجيا المراد بالشفع الخلق كلهم، شفع سي مراد ساري مخلوقات، والمراد بالوتر الله عز وجل، الوتر سي مراد الله عز وجل. واعلم ان قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والشفع والوتر كدو صحيح قراءتها پڑھنے کے لیے تلفظ جو ہے، والشفع والوتر بھی ٹھیک ہے، والشفع والوتر بھی ٹھیک ہے، وتر بھی ہے وتر بھی ہے دونوں ٹھیک ہے جو معروف ہے، والشفع والوتر ہے مصحف بھی جو قرآن موجود ہے مطبوع ہے اس میں اکثر دیکھیں والشفع والوتر واو پر کیا ہے فتحہ ہے، اگر کوئی شخص پڑھے والشفع والوتر واو کی کسرہ لگا کے تب بھی ٹھیک ہے، قراءتان صحیحتان دونوں ٹھیک ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والوتر والوتر صح ايضا، والوتر والوتر يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح ايضا. فقالوا ان الشفع هو الخلق، لان مخلوقاتي كلها مكونه من شيئين، انہوں نے اس لیے کہا شفع سے مراد ساری مخلوقات، کیونکہ مخلوقات جو ہے دو چیزوں سے یا جوڑے سے بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو دو جوڑوں سے پیدا کیا ہے. وَالْوَتْرِ او الْوِتْرِ هو اللہ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وتر يحب الوتر، اور وتر کی جو دلیل کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے، یحب الوتر وتر کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ تاک وتر کی نماز وتر کیوں کہا جاتا ہے، کہ اس میں اختتام ایک رکعت سے ہوتا ہے، تاک جو ہے تین پڑھیں تاک ہے، یا ایک الگ سے پڑھیں تاک ہے، پانچ پڑھیں تاک ہے، سات پڑھیں تاک ہے، نو پڑھیں یا گیارہ پڑھیں، میں وتر کی بات کروں، وتر ایک رکعت بھی ہوتی ہے، دو کبھی نہیں ہوتی، ایک تین پانچ سات نو گیارہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اچھا یہ جو حدیث ان اللہ وتر يحب الوتر متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور الوتر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے الوتر. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ الْآيَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ لَا مُنَافَاتَ بَيْنَهُمَا، اور اگر آیت کریمہ ایک سے زیادہ معنی یعنی دو معنی پر محتمل ہوں جن میں کوئی آپس میں تضاد نہ ہو اور ایک معنی دوسرے کی نفی نہ کرتا ہو، فلتکن لکل المعانی التي تحتمله الآية، تو پھر دونوں معنی صحیح ہوتے ہیں جو اس آیت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. وهذه القاعدة في علم التفسير، اور یہ قاعدہ علم تفسیر کا معروف ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، ان الآية اذا كانت تحتمل معنيين، اگر ایک آیت کے ایک سے زیادہ یعنی دو معنی ہوتے ہیں، ایک آیت کی دو معنی محتمل ہوتی ہے، واحدهما لا ينافي الاخر، اور ایک معنی جو دوسرے کی مخالفت یا منافی نہیں ہوتا، فهي محمولة على المعنيين جميعا، تو پھر یہ آیت جو ہے ان کو دونوں معنی پر محمول کیا جاتا ہے. والليل اذا يسر، شیخ صاحب فرماتے ہیں اقسم الله ايضا بالليل اذا يسري، والسري هو السير في الليل، اور اللہ تعالیٰ قسم کہ رات کی جب وہ چلے، اور یسری کہا جاتا ہے، والسری هو السير في الليل، رات کو چلنے کو سری کہتے ہیں. الاسراء کیا ہے؟ رات کا سفر، رات کا چلنے کو الاسراء، اور سری اور یسر سب ایک ہی لفظ کے مختلف کلمات ہیں، اور اس کا معنی ہے رات کو چلنا. واللیل یسیر، اور رات خود بھی چلتی ہے، پتہ ہے وہ کیسے؟ شخص فرماتے ہیں یسیر ولیل یسیر یبدأ بالمغرب وینتہی بطلوع الفجر، رات کا سفر شروع ہوتا ہے مغرب سے، ختم ہوتا ہے فجر تک. فہو یمشی زمنا لا يتوقف، تو رات جو ہے چلتی رہتی ہے، وقت کے اعتبار سے رکتی نہیں ہے. فہو دائما فی سریان، رات ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ف فاقسم الله به لما في ساعاته من العبادات. اللہ تعالیٰ قسم رات کی کیوں کھائی ہے جو چلتی رہیں جی, رات کا وقت رک نہیں جاتا, مسلسل بدلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھائی رات کی؟ اب رات کے اندر کتنی فضیلتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ رات میں کئی ایسے لمحے ہیں اور اوقات ہیں عبادات کے, کثرات المغرب ابتدا مغرب کی نماز, والعشاء عشاء کی نماز, یہ دونوں فرض ہیں, وقیام اللیل قیام اللیل کی نماز, والوتر وتر کی نماز. نوافل میں ایسے سب سے زیادہ محبوب عبادت جو اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے؟ قیام اللیل. اس جیسے کوئی عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نوافل میں سے. والوتر وتر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, سنہ مؤکد ہے قول راجح کے مطابق. ولأن في الليل مناسبة عظيمة, اور ایک اور بھی وجہ ہے, بڑی مناسبت ہے, عظیم مناسبت ہے, وہی ان اللہ عز و جل ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا, کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے نازل ہوتے ہیں الى السماء الدنيا, جو دنیا کا آسمان ہے, جو پہلا آسمان ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. حين يبقى ثلث الليل الاخر, جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ نازل ہونا جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق جیسا نہیں ہے, مخلوق یعنی نزول کا معنی معروف ہے, اوپر کے نیچے کی طرف کو نزول کہا جاتا ہے, معنی معروف ہے, کیفیت مجہول, اللہ علم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, ہم نے کہا آمنا وصدقنا, کہیں پہ یہ فرمایا کہ کیسے نازل ہوتے ہیں, اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق کے نزول جیسا ہرگز نہیں, تشبیہ کفر ہے, جائز نہیں ہے, اور انکار کرنا بدعت ہے. رسول جماعت نے نہ تشبیہ دی ہے, نہ انکار کیا ہے, نہ تحریف کی ہے, نہ تمثیل کی ہے, نہ کیفیت بیان کی ہے, کیونکہ ساری ساری بدعات ہیں. رسول جماعت نے جیسا کہ دلیل ملی ہے, اس دلیل کے سامنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا ہے, اور ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس صحیح متفق علیہ حدیث میں بیان فرمایا ہے. فیقول, اب دیکھیں کتنی پیاری باتیں, اللہ تعالیٰ نازل تو ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں. فیقول, حدیث قدسی ہے, فیقول من یسألنی فأعطیہ, مجھ سے کون سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں. من یدعونی فاستجیب له, مجھے کون پکارتا ہے تاکہ اس کے میں دعا قبول کروں. من یستغفرنی فاغفر له, کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ اکبر, کتنی عظیم باتیں ہیں, اور جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں تو وہ اس خیر سے محروم ہے, واللہ اس خیر سے محروم ہے. یہ آزمائش ہے کہ مومن کرتا کیا ہے, قبلے اللہ تعالیٰ قبلے سے بھی آزمایا ہے, قبلہ بیت مقدس کی طرف تھا, اور تقریباً 1.5 سال کے قریب مسلمان مدینہ میں بھی اپنا رخ بیت مقدس کی طرف شمال کی طرف کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ اب اپنا رخ بدل لو کعبے کی طرف. یہودیوں نے اور منافقین نے کیا کہا, اعتراض کیا کہ نہیں, کیا ہے قبلہ بدلتا رہتا ہے؟ لیکن مومنوں نے کیا کہا, آمنا وصدقنا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, احکم الحاکمین ہے, اللہ کی حکمت ہے, جس چیز سے بھی آزمائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. اب اہل ایمان, صحیح عقیدے والے, سلف منہج پر چلنے والوں نے کہا آمنا وصدقنا, اہل باطل بدعت نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نازل کیسے ہوتے, حرکت لازم آتی ہے, عرش خالی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, کیفیت, کیفیت حرام ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا نقول, اس لیے ہم کہتے ہیں, ان الثلث الاخر من الليل وقت اجابۃ, رات کا جو آخری پہرے اجابت کا وقت ہے, یعنی اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. فینبغی ان ينتهز الانسان هذه الفرصه فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه. كيف فرماته؟ تو هم یہ تو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائے اور اس وقت کو غنیمت سمجھے, اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد کے لیے اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جو بھی چاہے دعا میں سے دنیا کی بھلائی کے لیے یا آخرت کی بھلائی کے لیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور اس کی دعا قبول ہو جائے اور اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے, یعنی اور وہ کامیاب ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.